الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم سورہ البقرہ کی 172 نمبر آیت تک پہنچے تھے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو, ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کو خدا مانتے ہو. دو تین جملے ہیں اس میں, دونوں تینوں اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جو اللہ نے رزق اتارا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھائیں. یہ بنیادی حکم ہے. جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اور وہ پاکیزہ ہے رزق کے طور پر, تو اس کو کھایا جائے گا, اس کو کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا. یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اہل ایمان کھا سکتے ہیں. ہاں, جو غیر اہل ایمان ہیں وہ ناپاک چیزیں بھی کھا لیتے ہیں, لیکن اہل ایمان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاک چیزیں کھائیں, اور کوئی پاک چیز اہل ایمان پر حرام نہیں ہے. یہ پہلا بات معلوم ہو رہی ہے. رزقنا کم سا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اتاری ہیں, پیدا کی ہیں, جو تمہیں رزق میں دی ہیں, یہ تینوں کو مجموعہ ہو جاتا ہے. اللہ نے پیدا کی ہیں, جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہیں, پانی نازل کرتے ہیں, یہ سب وہ چیزیں رزق ہوتا ہے. اور اسی طرح جو چیزیں ہمیں روزی میں مل جاتی ہیں ان سب کو رزق کہتے ہیں. تو جو چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں, جو نازل کرتے ہیں بارش سے اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں وہ, اور جو ہمیں رزق دیا گیا ہے, میری کمائی آپ کی کمائی, اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں. کسی کی ضرورت نہیں, کسی کا حق نہیں, کسی کو یہ فیصلہ کرنے کی مقام حاصل نہیں کہ وہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کسی کو حرام کر سکے. یہ بنیادی پیغام ہے اس جملے کا. اس کے بعد فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو. یہ جو شکر ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ الحمد کا متبادل نہیں ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ اور وَاشْكُرُوا لِلَّهِ دونوں کو برابر سمجھ لیا جاتا ہے. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ کا مطلب ہوگا کہ اللہ کا حق ادا کرو, اللہ کی قدر پہچانو, اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی خدا کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھو. نمک حرامی نہ کرو, اللہ تمہیں پالنے والا ہے, رزق دیتا ہے, تو اس کے ساتھ اپنا ہی اچھا تعلق رکھو. تو خدا کے ساتھ وفادار رہو, یہ مطلب ہے اس کا. اور دوسرا مطلب یہ کہ جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کرو. اب اس میں جو مضمون چل رہا ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم حلال و حرام میں کوئی فیصلہ نہ کرے بلکہ اللہ کے فیصلے پر چلے. یہ بھی اس کا ایک لازمی حصہ ہے. یہ بات پسندیدہ نہیں ہوگی کہ میں اور آپ اٹھ کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیں یا اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیں, یہ شکر کے خلاف ہوگا. تو اللہ کی قدر پہچانو, اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرو, اور اللہ کے ساتھ نمک حرامی کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ وشکرو کے معنی ہے. ان کنتم یاہو تعبدون, اگر تم اللہ ہی کو خدا مانتے ہو. میں تعبدون کا ترجمہ خدا ماننے کے کر رہا ہوں, یہی اس کے اصل معنی ہے عربی زبان میں. عبادت کرنا عربی زبان میں مطلب ہے خدا ماننا, ٹھیک ہے جی. تو اگر تم اللہ ہی کو خدا مانتے ہو تو پھر تم اللہ کی شکر گزاری اختیار کرو, یعنی اللہ کا حق, اللہ کے حقوق پورے کرو, اللہ کی قدر پہچانو, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس میں رزق دے رہا ہے تو اس کی وجہ سے نمک حرامی نہ کرو, جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ ادا کرو. یہ کھانے پینے کی باتوں کی تمہید دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس قانون کو کہ میں نے طیبات حلال کی ہیں اور خبیثات حرام کی ہیں. طیبات الٹ ہے خبیثات کا, یہ عربی زبان میں. عربی زبان کا خبیث اور اردو کا خبیث تھوڑا فرق ہے. خبیث کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر گندگی ہو, ناپاکی ہو, جس کے اندر جو گھٹیا ہو, اعلیٰ قسم کا نہ ہو, یہ سارے مضامین جس میں عیب ہوں, خرابیاں ہوں, بیماری ہو, یہ ساری چیزیں خبیث ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف پاک مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ہر پہلو سے فٹ ہے، بہترین ہے، تازہ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب طیب اور خبیث کھانے پینے کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صاف ستھری اور پاکیزہ چیزیں ہم کھائیں گے. اب جو چیزیں طیب نہیں ہیں وہ ایک چیز ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ طیب کیا ہے. سورہ آل عمران کی غالباً 145 نمبر آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے وحی کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے، ان سے کہہ دو کہ مجھے وحی کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جو کھانے والے کھا رہے ہیں ان میں سے صرف چار چیزیں حرام ہیں. جو کھانے والے کھا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ کون سی چیزیں کھانے والی ہیں اور کون سی چیزیں کھانے والی نہیں ہیں، اور دنیا میں اکثریت انسانوں کی اسی اصول پر چل رہی ہے کہ جو چیزیں کھانے کی ہیں وہ کھا رہے ہیں اور جو چیزیں کھانے کی نہیں ہیں اس کو ہم نہیں کھا رہے ہیں. بس میں نے نہیں دیکھا کہ مرغی کی طرح طوطے پنجرے میں ڈالے ہوئے ہوں ذبح کرنے کے لیے، میں نے نہیں ڈالا دیکھا کہ کوئی اس طرح کے کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں، چند علاقوں کے سوا، کہ وہاں کچھ اس طرح کے انحرافات ہوئے ہیں. تو جو چیزیں انسان کھا رہے ہیں ان میں سے چار چیزیں اللہ نے حرام کی، تو کھائی جانے والی چیزوں میں سے چار حرام ہیں. جو نہ کھائی جانے والی چیزیں ہیں ان میں حلال حرام زیر بحث نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر ان چیزوں میں حلال حرام زیر بحث نہیں ہے جو انسان کے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. جن کو انسان کھا رہے ہیں ان میں سے چار چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جو طیب ہیں وہ کھائی جائیں گی، جو خبیث ہے وہ حرام ہوں گی. تمام انسان سبزی خور جانوروں کو ہی کھاتے ہیں، سوائے ان علاقوں کے جہاں کسی وجہ سے کوئی جنگ کی وجہ سے، حالات کی تنگی قحط کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو وہ ابھی تک چل رہی، مثلا چوہے کھانے کا عمل ہے یا جیسے سانپ کھانے کا عمل ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کسی قحط کے زمانے میں یا اس طرح کی کسی صورتحال میں کسی قوم نے اختیار کیا ہو اور کھانے لگ گئے ہوں لوگ، یا کسی گاؤں میں عمل شروع ہو گیا ہو تو آہستہ آہستہ اگلی نسلوں میں پھیل گیا، جی اچھا یہ بھی کھانے کی چیز ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ چوپاؤں کو کھاتی ہے، جن کو ہم مویشی کہتے ہیں، انہی کا دودھ پیتی ہے، انہی کو پالتی ہے، انہی کو پوستی ہے. کوئی ایسا اکثریت جو دنیا کی ہے وہ اس سے انحراف نہیں کرتی. تو سور بھی کھائے جانے والی چیزوں میں شامل تھا، انسان اس کو کھا رہے تھے یا کھانے کو سمجھتے ہیں کہ کھانے کی چیز ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے نجس قرار دے کے حرام قرار دے دیا. تو کھائی جانے والی چیزیں ہیں انہی کو حرام کیا ہے، جو انسان کھاتے ہیں، جو ان کے ذہن میں ہے کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری فطرت اتنی طاقتور ہے اس مسئلے میں کہ ہم صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کھائی جانے والی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپاک قرار دے کر روک دیا کہ تم ان کو نہیں کھاؤ گے. تو سورہ آل عمران کی 145 نمبر آیت میں یہ پوری طرح بات واضح کر دی گئی ہے. یہاں چونکہ اس کا حوالہ ہے صرف، اور سورہ آل عمران نہیں، سورہ انعام مکی سورہ ہے، تو اس میں چونکہ بات واضح کر دی گئی تو یہاں صرف اس کا حوالہ سا ایک آ گیا ہے. اب جو کھائی جانے والی چیزیں ہیں اس میں بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اور پرندے ہیں کچھ، یہ ہم کھاتے ہیں. ان میں سے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کھائی جانے والی چیزوں میں جو مردہ ہوتے ہیں ان کو کھانے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، بکری جو کھاتے ہیں ہم، مر گئی اگر تو نہیں کھا سکتے، اونٹ اگر مر گیا تو نہیں کھا سکتے، اور آل عمران میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے، ایک ہوتا ہے طبعی موت مر جائے جانور، کھڑا کھڑا مر گیا، اس کی عمر پوری ہو گئی، ایک حادثے سے مر جانا ہے، تو اس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید حادثے میں مر جائے تو کھایا جا سکتا ہے، تو بتا دیا کہ نہیں، گلا گھٹ کے مر جائے، گر کے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، سینگ لگنے سے مر جائے، ہر صورت میں وہ حرام ہوگا، سوائے اس کے کہ اللہ ما زکی تم اس کو خود ذبح کر لو، یعنی وہ تڑپ رہا ہے تو آپ نے ذبح کر لی. تو اس صورت حال میں یعنی زندہ ہو اور زندہ حالت میں اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ حادثے میں مرنے والا جانور حلال ہو جائے گا، اگر وہ ہمارے ذبح کرنے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. تو میتا الٹ ہے تزکیے کا، میتا الٹ ہے ذبح کرنے کا. ٹھیک ہے، تزکیہ جو ہے یہ زال کے ساتھ ہے، ایک تزکیہ زے کے ساتھ ہوتا ہے، جو تزکیہ نفس ہے وہ زے کے ساتھ ہوتا ہے، جانوروں کا جو تزکیہ ہے وہ زال کے ساتھ ہے، تے زال کاف یہ اور گولتے۔ اس تزکیے میں دو چیزیں شامل ہیں سنت متواترہ کی روشنی میں، سنت متواترہ کی روشنی میں تزکیے میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک یہ کہ ہم ذبح کریں گے اس کو، شارک کاٹیں گے یا اس کی کونچیں کاٹیں گے، پاؤں کے ساتھ ایک رگ ہوتی ہے، اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو تب بھی، اور اگر شارک کاٹ دیا جائے تب بھی جانور ذبح ہو جاتا ہے، دونوں طریقوں سے ذبح ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے، یہ سنت متواترہ میں تزکیے کا طریقہ، اگر یہ دونوں کام نہیں ہوئے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، اور صحیح طرح سے چھری پھیر کر جو خون بہنے کا عمل ہے وہ نہیں کیا گیا، خون بہنے کا عمل ہونا چاہیے، یہ تزکیہ ہے۔ تو میتا اس کا الٹ ہے، جس جانور کا تزکیہ ہو جائے، یعنی اس کو صحیح طرح سے ذبح کیا گیا ہو، اس کا خون بہنے سے اس کی موت ہوئی ہو، اور اس پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیری گئی ہو، یہ دو کام ہو جائیں گے تو میتا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں مر جائے تو میتا ہوگا، ہارٹ اٹیک سے مر جائے، زہر کھا کے مر جائے، گر کر مر جائے، چوٹ لگ کے مر جائے، وہ میتا ہوگا۔ ایسے تمام جانور خواہ وہ آپ نے خود پالے ہوں، حلال جانور ہوں، وہ حرام ہو جائیں گے۔ ودم، دوسری چیز بات حرام کی کہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، گائے ذبح کرتے ہو، بھیڑ ذبح کرتے ہو، اس کا خون حرام ہو جائے گا، وہ تم نہیں پی سکتے، کھا نہیں سکتے۔ اب خون کے بارے میں وضاحت کر دی یہاں پر، تو چونکہ حوالہ ہے، دوسرے مقام پر واضح کر دی کہ الدم المسفو، بہتا ہوا خون، یعنی جو خون بہہ کر جانور سے باہر آ جاتا ہے وہ حرام ہے، جو اندر رگوں میں کہیں رہ گیا ہے، رک گیا ہے، یا کلیجی میں ہے، یا تلی میں ہے، سپلائن اور لیور میں، وہ حرام نہیں ہے، وہ بہنے والا خون نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ دو چیزیں میں حلال کر رہا ہوں، کیونکہ وہ دم کے تحت نہیں آتی ہیں۔ میتا کے اندر ایک اور استثناء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ٹڈی ہے اور مچھلی ہے، کیونکہ ان میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، تو وہ اگر مر جائیں تو وہ حلال ہے۔ تو میتا جو ہے، میتا جو کہ تزکیے کا الٹ ہے، تو مچھلی کا تزکیہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اور ٹڈی میں بھی نہیں ہوتا۔ ٹڈی ذرا بڑے سائز کا ایک، جو ہمارے گھروں میں چھوٹی ٹڈی ہوتی ہے، اسی شکل کا ایک بڑا ہوتا ہے، کوئی ڈھائی تین انچ کا، تو اس کو بھی کھاتے تھے لوگ، تو وہ بھی حلال رکھا گیا ہے، یعنی وہ اگر مری ہوئی مل جائے، مچھلی اگر مر جائے تو وہ حلال ہوگی۔ مچھلی کی دو حالتیں ہیں حدیث کے مطابق مردہ، ایک وہ ہے کہ جو مر کے ڈوب جائے وہ کھائی جا سکتی ہے، جو مر کے تیرنے لگ جائے وہ نہیں کھائی جا سکتی، اس کے جائے کہ اس کے اندر گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو گیا ہے تو وہ تازہ نہیں رہی۔ تو یہ میتا ہے۔ اس کے بعد خون ہے انہی جانوروں کا، جو ان کو ہم کھاتے ہیں، ان کا بہتا ہوا خون جو بہہ کر ذبح کرنے سے باہر آ گیا، اس کو نہیں کھائیں گے، یعنی اس کو بھون کر، اس کو تل کر، یا اس کو کسی طریقے سے نہیں کھایا جا سکتا، جو بہہ کے باہر آ گیا سو آ گیا، وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، خنزیر پورا حرام نہیں کیا، اس کا گوشت حرام کیا ہے، کیونکہ کھانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ اس کو سورہ آل عمران میں جا کر رجس قرار دیا ہے، رجس کے معنی ہوتے ہیں ناپاک کے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ طیبات حلال ہیں تو ناپاک چیزیں حرام ہو جائیں گی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ناپاک ہوں گی جن کا ذکر ہوا ہے۔ میتا ناپاک ہے، خون ناپاک ہے، اور لحم خنزیر ناپاک ہے، اس لیے نہیں کھایا جائے گا۔ اس کی کوئی اور میڈیکل ریزن نہیں ہے، اس کی صرف مذہبی ریزن ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ تو جس طرح میں اور آپ ناپاک کپڑے نہیں پہنتے، اسی طرح ناپاک چیز بھی نہیں کھاتے، تو اس کی ریزنز اللہ نے یہی بتائی ہے سورہ آل عمران میں چل کر کہ یہ ناپاک ہیں۔ یہ کہ اس کے کھانے سے کچھ اثرات پیدا ہوتے ہیں، ہوتے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ ناپاک ہے، اس لیے نہیں کھایا جائے گا۔ جیسے ہم اپنا بول و براز نہیں کھاتے، پیشاب پخانہ نہیں کھاتے، اسی طرح ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ تو یہ ناپاکی ہے جسمانی اعتبار سے، ان کے گوشت میں کوئی ایسی چیز ہے جو ناپاک ہے، سور کے گوشت میں، خون کے اندر، اور میتا کے اندر۔ میتا کے اندر تو ہمیں واضح ہے کہ خون نکل جائے تو وہ حلال ہے، خون اندر رہ جائے تو وہ حرام ہے۔ میتا میں یہی ہوتا نا کہ مر گیا خون نہیں نکلا اس کا، تو اس لیے وہ حرام ہو۔ تو میتا کی تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اس کا ناپاک ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ یہ کہ اس کا خون اس کے اندر ہی رہ گیا, کیونکہ خون خود اللہ نے حرام کر دیا, تو جو بہنے والا خون تھا وہ بہ کر باہر نہیں نکلا, اس لیے میتا اس وجہ سے حرام ہو گیا, اور خون اس کے ذات میں چونکہ ناپاکی ہے اس لیے وہ حرام ہو گیا, اور سور کے گوشت میں خون بہ جانے کے باوجود ناپاکی رہ جاتی ہے, تو اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا. اب ناپاکی کے ہمارے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں, وہ معاملہ دینی اور ایمانی ہے, اس کو بعض پہلوؤں سے ہم سمجھ سکتے ہیں, بعض پہلوؤں سے ہم نہیں سمجھ سکتے. مثلا ہم چوری کا جب کھانا کھائیں گے چوری کر کے, تو وہ کھانا تو پاک ہے, لیکن چوری کرنے کی وجہ سے اس میں ایک ناپاکی آ گئی ہے کہ وہ حرام ہو گیا, اس کی وجہ سے ہمارا ایمان غارت ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے رشوت کھانے کی عادت پڑ گئی ہوگی, حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہوگی, تو ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اثرات ہم جان سکتے ہیں, جو اس طرح کے فسق والی ناپاکی ہے, نافرمانی کی وجہ سے ناپاکی پیدا ہوتی ہے, اس کو ہم پہچان لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہونے لگ گیا. تو لیکن جو گوشت کے اندر ناپاکی ہے, مثلا خون پینے سے میرے اندر کیا آئے گا, یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن چند آراء ہیں, میں وہ ان کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خون کے پینے سے انسان کے اندر درندگی پیدا ہوتی ہے, اس کی جو انسانیت ہے, ہیومینٹی جو ہے, وہ کم ہونے لگ جاتی ہے, اور وہ حیوانیت اس کے اندر غالب ہونے شروع ہو جاتی ہے. خون پینے سے ایک اور بات کے بعض بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں جو ناقابل علاج ہیں, یہ بھی ایک ریزن بتایا گیا, لیکن یہ اللہ کے بتائے ہوئے اسباب نہیں, اللہ نے ایک ہی سبب بتایا کہ یہ ناپاک ہے. اب سور کے کھانے سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بے غیرتی پیدا ہو جاتی ہے, جنسی جذبہ زیادہ تک قوی ہو جاتا ہے اور آدمی حرام کاری میں پڑ سکتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سور کے کھانے سے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں ایک بے غیرتی سی آ جاتی ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے کھانے سے سکن کے اوپر دھبے سے پڑ جاتے ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی ریزن نہیں ہے, علماء کی آراء ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں, میں ان کو اون نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا. ہوتے ہوں گے اس طرح کے اثرات, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے حرام کیا ہے, اللہ نے صرف اس وجہ سے حرام کیا ہے کہ یہ نجس ہیں, ناپاک ہے. تو میرا کام اللہ کی بات کو واضح کرنا ہے, باقی علماء کی باتیں میں نے صرف بتا دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں, لیکن اس نہ قرآن کی ذمہ داری ہے وہ باتیں, نہ میری ذمہ داری ہے. تو ان تین چیزوں کے اندر, یعنی مردار کے اندر, میتا کے اندر, خون کے اندر اور سور کے گوشت کے اندر, خدا کے بیان کے مطابق ناپاکی ہے, اس لیے یہ حرام ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وما احل به لغیر اللہ, وہ جو چیزیں بھی حرام ہیں جو اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کے نام پر پیش کی جائیں, غیر اللہ کے نام پر پیش کی جائیں, یہ بھی حرام ہے. تو مثال کے طور پر یہی بکری جو میں نے خود اب ذبح کر کے کھانی تھی, غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دی. قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ما ذبح علی النصب, وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا کسی آستانے پر جا کر ذبح کر دیا جائے, اللہ کے نام کا بانٹا گیا ہے لیکن ذبح کر دیا آستانے پر جا کر, وہ بھی حرام ہو جائے گا. تو دو وجہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے, اور تیسرا یہ کہ کسی آستانے پر جا کر ذبح کیا گیا ہے, اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا گیا, نام بھی اللہ کا لیا گیا ذبح کرتے ہوئے, لیکن کسی آستانے پر جا کر ذبح کر دیا, کسی مزار پر جا کر ذبح کر دیا, کسی مقبرے پر جا کر ذبح کر دیا, تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. اب اس کے اندر جو فسق پیدا ہوا ہے وہ عقیدے کا فسق, ناپاکی پیدا ہوئی ہے. تو اب دیکھیے تین طرح کی ناپاکیاں ہیں, ایک ناپاکی ہے اس جسم کے اندر, جیسے ہمارا پیشاب ناپاک ہوتا ہے اسی طرح سور کا گوشت ناپاک ہے. دوسری ناپاکی پیدا ہوتی ہے عقیدے کی وجہ سے کہ ہم نے شرک کر دیا, تو وہ بکری اور وہ گائے جو میں نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دی, ذبح بھی ٹھیک کی, اللہ کا نام بھی لیا, لیکن کسی اور کے نام پر بانٹ دی یا کسی اور کے آستانے پر جا کر ذبح کر دی, تو اس کے اندر عقیدے کی نجاست آ جائے گی. تیسری نجاست جو ہے وہ نافرمانی کی نجاست ہے, جیسے چوری کے مال ناپاک ہو گیا, حرام ہو گیا, رشوت کا مال حرام ہو گیا, تو اس کے اندر فسق کی, نافرمانی کی ناپاکی ہے. تو یہ تین ناپاکیاں ہیں جو ہمارے کھانے کو حرام کر دیتی ہیں. پہلی ناپاکی ہے کسی چیز کا اپنا جسم ہی ناپاک, وہ چیز ہی ناپاک ہے, دوسری ناپاکی ہے عقیدہ آپ نے غلط کر دیا، شرک کر دیا آپ نے، تب ناپاک ہو جائے گی وہ چیز، اور تیسری ناپاکی ہے کہ آپ نے وہ مال غلط طریقے سے کمایا ہے۔ فرمایا کہ کل لا اجدو فیما اوہی علیہ محرمن علی طائم یطعمہ، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا ان چیزوں میں جو میری طرف وحی کی گئی ہیں کوئی ایسی چیز حرام کر دی گئی ہو کھانے والے پر جو وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتتن، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، او دمن مسفوہن، یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجسن، کیونکہ یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ پہلی وجہ ہے، او فسکن، یا ان میں نافرمانی ہے۔ آگے نافرمانی کی مثال دے دی، اہل لغیر اللہ بہی، جو غیر اللہ کے نام پر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دو اللہ تعالیٰ نے خرابیاں بیان کر دیں، اور فسق کے اندر دونوں کو ڈال دیا ہے، عقیدے کی ناپاکی کو بھی اور نافرمانی کی ناپاکی کو بھی، کہ جب میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں تو گویا میں فسق کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں لفظ واضح رہنے چاہیے، رجس اور فسق، جس کھانے میں رجس ہے وہ ناپاک ہے، جس کھانے میں فسق ہے وہ ناپاک ہے، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ دین صرف اتنا ہی بتا رہا ہے، وہ نہیں بتا رہا کہ میڈیکل ریزن کیا ہے، وہ نہیں بتا رہا کہ کیا کیا ذہن پہ اثرات ہوں گے، نفسیات پہ کیا اثرات ہوں گے، نہیں بتا رہا، وہ صرف بتا رہا ہے کہ ناپاک ہے رجس ہونے کے اعتبار سے اور فسق ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ آیت ہے جس کی وجہ سے میں اس کی وہاں تعویل کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن مجید نے جو حرمتیں قرار دی ہیں وہ ناپاکی کی وجہ سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دین پورے کا پورا طیبات پر کھڑا ہے، اس لیے پورے دین کو کلمہ طیبہ سے تعبیر کیا گیا ہے، پورے کا پورا دین طیبات پہ کھڑا ہے۔ جب میں ناانصافی کرتا ہوں تو خبیث کام کرتا ہوں، قرآن کی اصطلاح میں، اردو والی اصطلاح میں نہیں، ناپاک کام کرتا ہوں۔ جب میں منکر کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، تو میں ناپاک کام کرتا ہوں۔ پاکیزہ کام کیا ہے؟ کہ میں گناہ نہ کروں، عدل کروں، انصاف کروں، لوگوں کی چگلی نہ کروں۔ اب اس لیے آپ دیکھیے چگلی کو کیا کہیں، تم ایسے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، مردار بھائی کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ناپاک چیز کھانا ہے، کراہت والی چیز کھانا ہے، اور پھر ایسی کراہت والی کہ اپنے ہی بھائی کی لاش۔ تو وہ سب کچھ پورا کہ پورا دین اگر ایک لفظ میں بیان ہو سکتا ہے تو طیبات کا۔ میں دو چیزیں کہا کرتا ہوں، ایک یہ کہ یقینیات اور طیبات، دو چیزیں ہیں دین کا نام، توہم پر نہیں کھڑا ہوا، گمان اور اوپینین پر نہیں کھڑا ہوا دین، یہ واضح رہنا چاہیے، وہم پر نہیں کھڑا ہوا، کسی کے اوپینین پر نہیں کھڑا ہوا کہ میرا خیال ہے جی ایسا ہونا چاہیے، میرا خیال ہے جی خدا ہے، میرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نہیں، یقینیات پہ کھڑا ہے، اور دوسرا طیبات پہ کھڑا ہے۔ اس کا اس لیے اس دین کا نام ہے تزکیہ کرنے والا دین، کہ یہ ہمارے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے، تو تزکیہ اس لیے ہمارا ہوتا ہے، دین جو جیسے دین کو اختیار کرتے ہیں ہمارا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جتنا جتنا اختیار کرتے جائیں گے اتنا اتنا تزکیہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو دین پاکیزہ چیزوں کا نام ہے، طیبات کا نام ہے، احکام میں بھی اور نظریات میں بھی۔ تو اب یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، کن میں سے؟ کھائی جانے والی چار چیزیں، جتنی بھی چیزیں کھائی جا رہی تھیں ان میں سے چار چیزیں حرام ہیں۔ ایک یہ کہ یہی جانور جو ہم کھاتے ہیں مر جائے تو نہیں کھائیں گے، انہی جانوروں کا بہتا ہوا خون نہیں پئیں گے، اور سور کا گوشت نہیں کھائیں گے، اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا وہ نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں انسان نہیں کھاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے کچھ نے انحراف کیا، آپ نے گدا کھانے کو حرام قرار دے دیا، آپ نے کچھ اور چیزوں کو حرام کیا، جو وہ کھاتے تھے آپ وہ حلال سمجھتے تھے لیکن وہ کھائی جانے والی چیزیں نہیں تھیں۔ قبائل میں ہوتا ہے، دیہاتوں میں ابھی بھی، کہ وہ ایسی چیزیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں جو طیب نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں ان چار کے علاوہ منع کی ہیں وہ چیزیں ہیں جو کھائی جانے والی نہیں تھیں۔ کھائی جانے والوں میں چار حرام ہیں، اس لیے جو ہمارے فقہا کو یہ سوال پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ قرآن مجید نے تو انما بولا ہے کہ میں نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، تو ان چار کے علاوہ اور حرام کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو قرآن مجید نے سورہ انعام میں واضح کیا کہ کھانے والے جن کو کھا رہے ہیں ان میں سے چار چیزیں، جو نہ کھائی جانے والی ہیں اس کو میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ حرام ہے، بھائی یعنی کھانے کی چیز نہیں ہے، اس کو میں آپ بھی کہہ جانا، اللہ کے نبی تو نبی ہیں، ان کو تو حق ہے ہی، ہم بھی کہہ سکتے ہیں بھائی یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، कोई चूहा खा रहा हो तो हम कहेंगे यार ये कोई खाने की चीज़ है, कोई अपना पेशाब पी रहा हो तो हम कहेंगे यार ये खाने की चीज़ है, ये नहीं खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, तो इस तरह की चीज़ है। तो आपने उन चीज़ों को फरमा दिया जो अरबों के पास कबाइल खा रहे थे, जबकि वो खाने वाली चीज़ें नहीं थी। तो जो हमारा गधा है उसको खाना हराम कर दिया आपने। और हमारे वहशी और हमारे अहली का जो फ़र्क है वो वाज़े रहना चाहिए कि हमारे जो हमारे वहशी यानी जंगली गधा जो है वो जंगली गधा नहीं होता, वो नील गाय को कहते हैं। तो वो उसकी उसका मुंह गधे की तरह होता है लेकिन बाकी सारा वो गाय की तरह होता है। तो वो हलाल है, नील गाय हम भी खा सकते हैं, हमारे बाज़ इलाकों में पाई जाती है और वो गाय ही होती है, हमने उसका नाम गाय के साथ रखा है। उन्होंने चेहरे के लिहाज से उसको हमारे वहशी कह देते हैं, जंगली गधा। आगे फरमाया जी कि ये चार चीज़ें हराम होगी, फ़मन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला आत फला इस्मा अलैही। तो जो मजबूर हो गया और उसने इनको खा लिया इस शर्त के साथ कि ना वो बाग हुआ व ना वो आद हुआ, मैं इसकी वजाहत करता हूँ, तो उसके ऊपर कोई बबाल नहीं है। बागिन उस आदमी को कहते हैं जो सरकशी पे आ जाए, गुनाह करने पे आ जाए। इसके दो मानी मुमकिन हैं कि इस हालत में ना खाए कि वो उसकी तमन्ना कर रही हो, नहीं मौका मिल गया है चलो सूअर खाने का गोश्त टेस्ट करना था चलो कर लेते हैं, ये सूरत हाल ना हो, एक मानी ये है इसके। दूसरे मानी ये है कि नहीं खुदा से सरकश हो गया, मजबूरी में आकर उसने कह दी जब दीन की ऐसी की तैसी खा लेते हैं, देखा जाएगा जब अल्लाह ताला से सामना होगा, बाग के ये मतलब भी हो सकता है। दूसरे जो है आदिन, आदिन का मतलब होता है कि हदूद से तजावज़ करना, कि जिससे ज़िंदगी बच सकती उतना ही खाना है, कि मजबूरी हो गई और उसके बाद देगे पक रही हैं। ठीक है, तो पहले में दो मानी थे कि अपनी रगबत से ना खा रहा हो, और दूसरे उसके मानी ये थे कि सरकशी में ना खा रहा हो, और आदिन के मानी ये हैं कि बस जितना ज़रूरत है उतना खा लिया, ये ना हो कि अब हदूद से तजावज़ ही कर दें। तो ऐसी सूरत में फरमाया फला इस्मा अलैही, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। गुनाह यहाँ अकूबत के मानी में है, यानी उस गुनाह की सज़ा नहीं मिलेगी। है तो ये गलत काम कि हराम खा लिया उसने, लेकिन इसकी सज़ा उसे नहीं मिलेगी, ये अल्लाह की तरफ से माफ़ी हो जाएगी। ज़ाहिर है कि मजबूरी है, मजबूरी का मतलब ये होता है कि जान पे आ पड़ी है, सूरत हाल ऐसी हो गई, कुछ मिल ही नहीं रहा, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, बीमार शदीद बीमार हो जाएंगे या किसी और तकलीफ़ में चले जाएंगे, तो इस सूरत हाल में इजाज़त दी गई है। ये दीन के अंदर एक असूली चीज़ है, कुरान मजीद ने यह कहा है कि मैंने दीन के अंदर हरज नहीं रखा, तंगी नहीं रखी। उसी असूल पर अल्लाह ताला ने इंसानों की जो कमज़ोरियाँ हैं उनको सामने रखते हुए अल्लाह ताला नरमी करते रहते हैं। इबादात में भी देखिए और हलाल व हराम में भी देखिए। हलाल व हराम में मजबूरी का कायदा रखा है और इबादात में मुशक्क़त का कायदा रखा है कि अगर आपको मजबूरी लाहक हो तो आप हराम चीज़ खा सकते हैं, यानी मौत सामने नज़र आ रही है या कोई ऐसी सूरत हो रही है कि जिया ही नहीं जा पा रहा, मौत तो नहीं है, हो सकता है एक दिन और जी ले, लेकिन सूरत हाल ऐसी तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है भूख की वजह से कि बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप हदूद के अंदर रहते हुए खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ इबादत में ही है मुशक्क़त, कि उस इबादत में नरमी कर देते हैं अल्लाह ताला जब मुशक्क़त का बायस बन जाए, तकलीफ़ का बायस बन जाए, उसमें मजबूरी का कायदा नहीं है कि मजबूरी में नमाज़ छोड़नी है, नहीं ये नहीं है, वहाँ मुशक्क़त पर ही नरमी कर दी है कि आप सफ़र पर जा रहे हैं रोज़ा छोड़ सकते हैं, रमज़ान के बाद गिनती पूरी कर लीजिए, जब आपको सफ़र से बाहर आ जाए आपको पानी नहीं मिल रहा तयम्मुम कर लीजिए, ये नहीं फ़र्ज़ किया कि 4 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर तक पानी ढूंढते फिरे आप, तो वो अल्लाह ताला ने नरमी वहाँ जहमत को तकलीफ़ को मसला बनाया है और इसमें मजबूरी को मसला बनाया है। यहाँ अल्लाह ताला नरमी कम कर रहे हैं, ये नहीं कि एक दिन का फाका है तो हराम खा लिया, नहीं, यहाँ पर मजबूरी पर लेके जा रहे हैं और वहाँ पे मुशक्क़त को सामने रखा है। तो इसे आप दीन का मिजाज समझ सकते हैं कि नापाक चीज़ों से किस हद तक दूर रहना अल्लाह ताला पसंद कर रहे हैं। तो ये दो शर्तों के साथ कि ना वो बाग हो यानी रगबत के साथ खा रहा हो, एक ताबीर में मेरे ख्याल में यहाँ सरकशी बेहतर है, लेकिन भारत चूँकि ये माने भी किए गए हैं कि उस रगबत ना रखता हो, शौक़ से ना खा रहा हो, तो लेकिन میرے خیال میں مجبور آدمی کے سامنے جب کھانا آئے گا تو وہ شوق سے ہی کھائے گا، اگر فاقے سے یا کافی دنوں سے، تو وہ والا شوق مراد نہیں ہے، بلکہ وہ والا شوق مراد ہے کہ بھئی سور کھانے کا موقع مل گیا تو چلو شکر ہے، ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، یہ مراد ہوگا اگر مراد دیا جائے. تو میری ترجیح یہ ہے کہ یہاں پہ سرکشی اور حدود سے تجاوز دو پہلو ہیں جن کو واضح رہنا چاہیے. لیکن سرکشی سے ایسا اقدام نہ ہو کہ خدا کے خلاف کھڑا ہو کر وہ کھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور نہ حدود سے تجاوز کر رہا ہے، جتنا ضرورت ہے اتنا کھا لے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، یعنی سزا نہیں ملے گی اس کو. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں کیا ویسے بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. غفور الرحیم کے بارے میں دو صفات اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں، ان کے بارے میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں بات کو. ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید خدا کو خدا کے متعارف کرانے کا طریقہ قرآن مجید نے یہ اختیار کیا ہے کہ احکام کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک یا دو صفتوں کا ذکر ہو جاتا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس صفت کا اس مضمون کے پہلو سے رخ واضح ہو جاتا ہے. مثلا مجبوری میں اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں، یہ اصول واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جتنی بھی صفات آتی ہیں وہ سیاق و سباق میں آتی ہیں، وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے قرآن کے آخر پہ دو صفحے لگائے ہوتے ہیں اللہ کی صفات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ، وہ بھی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، ایک پوری سورہ نازل کر دیتے، جیسے سورہ حشر کی آخری آیت ہیں اس طرح سے نازل کر دیتے تو تب بھی بات بیان ہو جانی تھی، لیکن اس سے ہمیں سمجھ نہ آتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ہر موقع پر جہاں ضروری ہوا کچھ صفات کا حوالہ دے دیتے ہیں. تو یہاں غفور الرحیم کے حوالے سے مجبوری کا قاعدہ، تو مجبوری کے قاعدے میں اللہ نے جو نرمی کی ہے وہ خدا کے غفور الرحیم ہونے اس کی وجہ سے کی ہے. غفور ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں ڈالا اس کے اوپر، ورنہ اس نے حرام ناجائز کام کیا ہے، حرام چیز کھا لی ہے، سزا ملنی چاہیے تھی. تو غفور ہونے کی وجہ سے سزا نہیں دی، اور رحیم ہونے کی وجہ سے مجبوری کے قاعدے میں نرمی کی ہے، مجبوری کی صورتحال میں نرمی کر دی ہے. تو یہ دونوں صفات اپنے اس مضمون کی وجہ سے ان کا ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ خدا کی صفت مغفرت اور صفت رحمت دونوں سے ایک اصول پھوٹ رہا ہے. رحمت کا تقاضا ہے کہ مجبور آدمی کو سزا نہ دی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب دونوں کو اکٹھا کرنے سے ایک مضمون پیدا ہوتا ہے، وہ مضمون یہ ہے کہ مغفرت اسی کی ہوگی جس پر رحمت حق قائم کر دے گی. جو رحمت کا مستحق نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور رحمت اس پر ہوگی جو مغفرت کے زیر اثر آ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا قابل ہے. تو یہ دو صفات مل کر، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جتنی بھی دو صفات اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کی ہیں مل کر ایک صفت بنتی ہے، کیونکہ عربی زبان کے ان الفاظ میں وہ جان نہیں ہے جو خدا کی صفات میں ہے، یہ انسانی زبان کے الفاظ ہیں، ان کے اندر وہ کیفیت ہی نہیں ہے کہ پوری بات کو بیان کر سکیں. تو مغفرت کا تصور ہمارے ہاں کتنا ہوگا، بس جو انسان سمجھ سکتے ہیں. خدا کی مغفرت کیا ہے وہ یہ لفظ پورا نہیں کرتے. تو اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بولا کہ وہ عزیز ہیں. عزیز مصریوں کے وزیر بھی ہوتے تھے، تو عزیز تو چھوٹا سا لفظ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ میرے لیے، اچھا وہاں وزیر کا لفظ ہے، تو عزیز جو ہے وہ زبردست کو کہتے ہیں جس کے پاس کنٹرول ہو. لیکن عزیز کے اندر حکیم ہونا ضروری نہیں ہے، عربی کے لفظ کے مطابق عزیز کے اندر حکیم ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، عزیز الحکیم، تاکہ عربی زبان کا جو تنگ دامنی ہے وہ اللہ کی صفات کا نقص نہ پیدا کر دے. وہ پھر اللہ تعالیٰ دو صفات اکٹھی کر دیتے ہیں کہ میں عزیز ہوں اور حکیم بھی ہوں. میری زبردستی فرعون جیسی زبردستی نہیں ہے، میں وہ زبردست ہوں جو صاحب حکمت ہے، میں اپنے حکمتوں کے تحت زبردستی کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ جوش آیا تو پوری کی پوری قوم اڑا کے رکھ دی، نہیں، میں ایسا نہیں، میں عزیز ہوں لیکن حکیم عزیز ہوں. تو اس طرح سے جو غفور الرحیم ہے یہ دراصل مغفرت اور رحمت دونوں کو، رحمت عدل کا تقاضا کرتی ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ رحمت عدل کا تقاضا کرتی ہے، مغفرت کے اندر عدل ضروری نہیں ہے. تو جو عدل کے مطابق رحمت کا مستحق ہوگا اسی کے اوپر مغفرت ہوگی. تو یہ ہے جس کی جس کی مغفرت سے ناانصافی قائم ہوتی ہو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ ایک ڈاکو کو معاف کر دیں, ان کو بھی کچھ نہیں کریں جو بیچارے جن کے لوگ مارے گئے, جن کے گھر لٹ گئے, اور اس کو بھی آپ معاف کر دیں, تو یہ رحمت نہیں ہوئی. تو رحمت تب ہوگی کہ ڈاکو کو سزا ملے اور ان کی داد رسی ہو جن کے اوپر ظلم ہوا. تو یہ غفور الرحیم کے یہ معنی ہیں جو اس سیاق و سباق سے پھوٹ رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ خدا کا تعارف یہاں اور طریقے سے کروایا گیا قرآن مجید میں. اور مجھ سے ایک ملحد نے یہ سوال کیا تھا, ملحد وہ تھے اس لیے نہیں کہ میں ان کو نعوذ باللہ کوئی طعنہ دے رہا ہوں, اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بڑی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تعریفوں کا بڑا شوق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ترجمہ کر دیا الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے, اصل میں الحمدللہ کے معنی شکر کے ہیں, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ تعریفیں نہیں کرتے, تعارف کراتے ہیں اپنا. یہ واضح رہنا چاہیے, دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرے والد صاحب تھے, تو آپ میرے گھر جانا چاہیں والد صاحب کی زندگی میں, اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ان کو مغفرت فرمائے, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے والد صاحب اس طرح کے ہیں, ذرا دھیان سے بیٹھنا, غصے والے ہیں یا پیار والے ہیں یا کچھ اس طرح بتانا پڑے, ورنہ یہ جا کے شرارت کریں آپ اور وہ ادھر سے ڈانٹ پڑ جائیں مجھے بھی اور آپ کو بھی. ٹھیک ہے, تو یہ تعارف ہوتا ہے. تو ہم اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں کیا ہوں, کیسا ہوں. میری دنیا میں رہنا ہے تو کس خدا کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے؟ تو یہ تعارف ہے, وہ یہ تعریفیں نہیں ہیں. تعریفیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوبصورت ہوں, بڑا عالی شان ہوں, وہ یہ تو نہیں کہتے. وہ تو کہتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں. یہ تعریف کیسے ہے؟ یہ وصف ہے, یہ اس کسی شخص کی خوبیوں کو نہیں بتانا بلکہ اس کے اوصاف کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں قاعدے کے مطابق کرتے ہیں, رحمت کے قاعدے کے مطابق کرتے ہیں. تو یہ غفور الرحیم کی دونوں صفات مل کر یہ مضمون ادا کرتی ہیں. تو اب بات چلی تھی, اس بات سے مضمون کو پیچھے سے جوڑنے لگا ہوں, بات چلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ دین ابراہیمی میں جو خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں ان کی اصلاح کر دیں. اس ضمن میں خانہ کعبہ کو مرکز قرار دیا گیا اور اس کو قبلہ بنا دیا گیا. اسی ضمن میں پھر آ کے اب شریعت کی کچھ باتیں مزید زیر بحث آ گئیں, اس میں سب سے پہلی چیز کھانے پینے کو لیا ہے. کھانے پینے کا تعلق شرک سے ہے. جتنی بھی چیزیں حرام کی جاتی ہیں وہ یا شرک کی وجہ سے کی جاتی ہیں کہ بتوں کو یہ پسند نہیں ہے, ہمارے دیوتاؤں کو یہ پسند نہیں ہے, یا اس وجہ سے حرام کی جاتی ہیں کہ فقیہ صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے, دونوں کام شرک کے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ میرے دیوتا کو یہ پسند نہیں ہے نہیں کھاؤں گا, تو آپ نے شرک کر دیا. اور جب میں فتویٰ دوں کہ یہ چیز حرام ہے جبکہ اللہ نے حلال کر رکھی ہے, تو میں خدا کی جگہ پر بیٹھ گیا ہوں. یہ خدا کا حق ہے کہ کسی چیز کو حرام قرار دے یا حلال قرار دے. تو اس صورت میں یہ شرک ہو جاتا ہے کہ میں ارباب من دون اللہ بن جاتا ہوں جب میں فتویٰ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل سے بچا کے رکھے. تو دونوں صورتوں میں شرک ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے قبلے کی تبدیلی کے بعد اس موضوع کو اٹھایا ہے, اور میں نے عرض کیا تھا کہ آغاز یہاں سے کیا ہے الہکم الہ واحد, تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین دے, کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اس کی بندگی کی جائے. تو یہ آیت 163 تھی جس میں یہ بات تمہید کے طور پر باندھی گئی تھی. تو الہکم الہ واحد کی روشنی میں اس پورے عمل کو سمجھیے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حرام کرنے کا حق صرف مجھے ہے, اور میں صرف چار چیزیں حرام کر رہا ہوں, ان چیزوں میں سے جو انسان کھاتے ہیں, جو کھانے کی چیزیں, اس میں سے چار چیزیں حرام ہیں. اور حرام ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے وہ رجس ہونا ہے اور فسق ہونا ہے. کسی چیز میں نافرمانی داخل ہو جائے عقیدے کی یا حکم کی خلاف ورزی کی, وہ حرام ہو جائے گی. جیسے میں نے بتایا کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیں, کسی کے مزار پر آستانے پر جا کر ذبح کر دیں, جانور کے گوشت حرام ہو جائے گا, حالانکہ آپ نے صحیح طریقے سے ذبح کیا ہے, اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے, لیکن حرام ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے چوری سے کمایا ہے, آپ نے رشوت سے کمایا ہے, وہ مال حرام ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات میں ناپاک ہو, جیسے मैता है, खून है या सूअर का गोश्त है। तो ये अल्लाह ताला ने उसकी वजह बता दी है। अब इस वजह के बाद किसी और को हक हासिल नहीं है कि वो ये फैसला करे कि ये चीज़ हराम है। और ये याद रखिए कि नजस होने का हमें पता नहीं चल सकता, ये वाज़े है कि चीज़ नापाक कैसे होती है वो हमें नहीं पता चल सकता, वो अल्लाह ताला बताने से पता चलता है। मसलन पेशाब में क्या नापाकी है मुझे नहीं पता, बस हमें दीन में बताया गया कि पेशाब करने से वज़ू टूट जाता है तो हमने उसको नापाक समझा है, पखाना करने से वज़ू टूट जाता है तो हमने उसे नापाक समझा है, उसकी नापाकी क्या है मुझे आपको नहीं मालूम। इसको एक और मिसाल से समझिए, वज़ू करते हुए दूसरा पांव धो रहा था मैं, पूरा वज़ू मुकम्मल है, पूरा जिस्म गीला है, वज़ू टूटने का कोई अमल हो जाता है, क्या नापाकी पैदा हुई है मुझे नहीं पता। नापाकी का मामला सर तसर खुदा को मालूम है, इसलिए इस बहस में हम जा ही नहीं सकते। हाँ, साइंस इतनी डेवलप कर जाए कि हम ये जानने लग जाएँ कि ये चीज़ें नापाक होती हैं तो फिर हो सकता है, लेकिन अभी साइंस इस तरह से नहीं सोचती ना सोच सकती है। तो इसलिए सूअर के गोश्त में क्या नापाकी है मुझे आपको नहीं मालूम, सिर्फ इतना पता है कि नापाकी, कुछ तसव्वुर हम समझ जाते हैं कि हमें नापाकी का तसव्वुर समझा दिया गया कि नापाकी क्या होती है, लेकिन नापाकी हकीकत क्या है मैं आप नहीं जान सकते। चुनाचे हवा खारिज होने से, पेशाब निकल जाने से, पखाना निकल जाने से वज़ू टूट जाता है, कुछ और काम करने से गुसल वाजिब हो जाता है, बस हमें इतना पता है। उसके अंदर कोई नापाकी है, किस नेचर की है मुझे आपको नहीं मालूम, तो इसलिए उसकी बहस भी नहीं की जाएगी। उसको समझाने के लिए फिर लोगों ने वो तावीलें की हैं कि सूअर के खाने से ये होता है वो होता है, उसको समझाने के लिए कि ये नापाकी किस किस्म की है। नापाकी सिर्फ ज़हनी चीज़ है, ये मटीरियल चीज़ नहीं है, ठीक है, या ये केमिकल के टाइप की कोई चीज़ है जिसको हम नहीं पहचान सकते। तो यहाँ वक्त हो गया है, वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।